کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مريدون. الله رب العالمين نے کتاب رحمت کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے ایک عہد اور پیما کی تفصیل اس آیہ کریمہ میں یوں بیان فرمائی، اور جب لیا ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ عہد کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آؤ اور لوگوں کو اچھی باتیں پہنچاؤ اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، پھر تم نے روح گردانی کی سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، اور تم ہو ہی روح گردانی کرنے والی قوم. ناظرین، انسانی زندگی، ایمان، معاملات، اخلاق اور آداب کے اچھے اصولوں سے معنون ہے. قرآن حکیم فرقان مجید نے اس آیہ کریمہ میں جو احکام بیان فرمائے ہیں، یہ دراصل تمام ادیان کا مشترکہ سرمایہ ہے. اس آیہ کریمہ سے پہلے یہود نے اور اولاد یعقوب نے جس طرح تعلیمات خداوندی سے منہ موڑا، اسے بیان کیا گیا تھا. یہاں ان کی تاریخ کا ایک معروف عہد اور پیما بیان کر کے دراصل قرآن کے مخاطبین کے نام پند و موعظت چھوڑی جا رہی ہے، یعنی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ ان راہوں پر نہ چلیں جن راہوں پر ان سے پہلے لوگ چلتے رہے. اس بات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو جب ہم نے لیا اولاد یعقوب سے پختہ عہد. اس عہد کی پہلی شق یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ رب العالمین واحد ہے، احد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ مالک ہے، اس کی عبادت اس کی ہر مخلوق پر لازم ہے. انبیاء علیہ السلام جس دور میں بھی تشریف لائے، ان کی دعوت اور ان کے تخاطب کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی بندگی کے دائرے میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائے. جہاں جہاں ایسی صورتیں تھیں جہاں صنم پرستی تھی، بت پرستی تھی، یا اللہ رب العالمین کے جو مظاہر کائنات ہیں ان میں کھو جانا تھا، اللہ کے نبیوں نے اس سے منع کیا. خصوصاً جس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی صورت میں تکمیل دین ہوئی تو ہر دعوت نکھر گئی اور ہر پیغام پوری طرح مجلہ ہو کر انسانوں کے سامنے آ گیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار پھر اپنے مخاطب یہود کو ان کا ماضی میں کیا ہوا عہد و پیمان یاد کرایا جو ان کے باپ دادوں سے لیا گیا تھا، تاکہ عہد شکنی کا جو وبال ہے اس سے اس دور میں بچا جا سکے. اس عہد و پیمان میں یہ بات یاد کراتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. دوسری شک یہ تھی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کی خدمت بجا لائی جائے. اللہ تعالیٰ کی توحید پرستی اور اس کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کرنا بذات خود بہت ساری حکمتیں رکھتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اور محدث کبیر شیخ عبد العزیز نے اپنی تفسیر الترتیب مفاتیح الغیب اور تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات لکھی کہ ماں باپ کے اندر دراصل اللہ رب العالمین کی ودیعت کی ہوئی کچھ ایسی امانتیں ہیں جو انسان سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یاد کراتی ہیں. مثلاً پیدائش کے فوراً بعد ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں اور ان کی کوئی تمہ نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی اپنے بچوں کی پرورش میں. یقیناً جس وقت شعور کا اخوہ پھوٹتا ہے تو بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ جس طرح ماں باپ بے تمہ خدمت کرتے ہیں اپنی اولاد کی، اس سے بھی کہیں بالا ذات ایک ایسی ہے جو انسان کی پرورش کرتی ہے اور اپنی نعمتوں کے دروازے انسان کے لیے کھولتی ہے. گویا ماں باپ کے حقوق سے اللہ کی عبادت یاد کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالی کی بندگی سے ماں باپ کے حقوق کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. اور ہو نہ ہو اس میں ایک درس یہ بھی ہو کہ ماں باپ جو بچے کے لیے کتنی محنتیں اٹھاتے ہیں، ماں رات کو جاگتی ہے، باپ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اپنے ماتھے پر بوند بوند پسینہ سجاتا ہے، وہ اپنا زر اپنی اولاد کے قدموں میں ڈھیر کر لیتا ہے اور ماں اپنے بدن کی ہر مشقت اپنی اولاد کے نام کر دیتی ہے، اگر وہ عبادت کے لائق نہیں ہے تو دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی، کوئی ایسا مظہر یا کوئی ایسا شخص اس قابل نہیں کہ اس کی بندگی یا عبادت بجا لائی جائے. قرآن حکیم نے کس حسن ارتباط سے اپنی اللہ تعالی کی توحید اور ماں باپ کے حقوق کو یکجا بیان کیا. یہاں شاید یہ بیان کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہ ہو کہ ہمارے مفسرین نے ماں باپ کے جو حقوق نقل کیے ہیں ان میں یہ بات بیان کی ہے کہ ماں باپ کو قول اور فعل سے ایزا نہ دی جائے، ان کو دکھ نہ دیا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے اور بدن اور مال کے ساتھ ان کی خدمت کی جائے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی عبرت کشا ہے، انت و مالک لابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی تم جو بھی سرمایہ رکھتے ہو وہ سب سرمایہ تمہارے والد کا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دیا. یہ وہ حقوق ہیں جن کے نشاندہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. یہ بھی کہا گیا کہ ماں باپ بلائیں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ فوراً حاضر ہوں. بات چیت میں اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی ماں باپ کا ادب بجا لایا جائے. وہ چلیں تو ان کے آگے نہ چلا جائے. ان سے بات کی جائے تو دھیمے لہجے میں بات کی جائے, جس میں ادب ہو, جس میں حسن اخلاق ہو, جس میں محبت ہو, اور پھر ماں باپ کے لیے دل میں محبت پیدا کی جائے. اور اس کے ساتھ اگر دنیا سے اٹھتے ہوئے ماں باپ کوئی وصیت کریں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی وصیت کو پورا کریں, ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ماں کے رشتہ داروں اور ماں جن سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی رہی, اور باپ کے رشتہ داروں اور باپ کے دوستوں کا خیال رکھنا بھی اولاد پر لازم ہے. یہ وہ حقوق تھے جو جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے بیان کیے. لیکن ان باتوں سے ماورا سب سے بڑھ کر کس قدر چاشنی ہے, اور عظمت فکر انسان کی روح کو چھو لیتی ہے جس وقت اللہ رب العالمین خود اپنے حق بندگی کے بعد ماں باپ کے حقوق بیان کرے. ارشاد, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور جب ہم نے وعدہ لیا, پختہ وعدہ, اولاد یعقوب سے کہ عبادت نہ کرنا اللہ کے سوا کسی کی, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, پھر اس کے ساتھ ہی قریبی رشتہ داروں, یتیموں اور مسکینوں کے حقوق قرآن حکیم نے بیان کیے کہ ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا. یقیناً جس وقت عہد شکنی پر یہود اور اولاد یعقوب پر گرفت ہوئی تو بذات خود بات سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان نور سے اس کلام کا ادا ہونا امت مسلمہ کی اخلاقی راہیں متعین کرتا ہے کہ جن باتوں میں پہلی قومیں لٹی ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ نبین الکریم کو ان باتوں سے بچنا چاہیے. پھر اس کے فوراً بعد کا وقولو للناس حسنا, اب اجتماع کی طرف قرآن مجید نے توجہ مبذول کرائی. ذاتی زندگی میں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی, غریبوں, یتیموں, مسکینوں کے سر پر دستے شفقت رکھنا, اپنے اخلاق کو حسن سے سجانا, اپنی زندگی میں بندگی کا نور لانا, حیات مستحار کا ہر گوشہ اللہ رب العالمین کے تعلق کے نور سے معمور کر دینا, یہ اسباق. پھر اس کے فوراً بعد اجتماعی زندگی کا فلسفہ قرآن نے بیان کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح پیش آئے, کتنے خوبصورت الفاظ اور کتنی خوبصورت نصیحت قرآن حکیم کی کہ وقولو للناس حسنا, کہ انسانوں سے اچھی بات کہو. تبلیغ کا سرمایہ, ابلاغ کا سرمایہ, دعوت اسلام کی جان اچھی بات, اچھا لہجہ, خوبصورت اسلوب, بات منہ سے نکلے, دل میں گھر کرے اور روح میں اپنا مسکن بنا لے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حسن کس قدر عطا فرمایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جس وقت گفتگو فرماتے اور مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیلتی تو مدینہ شریف کی دیواریں بھی موتی موتی ہو جاتی. یقیناً یہ حسن تکلم, حسن گفتار اور یہ حسن اسلوب جو دلوں میں گھر کر جائے, یہ اخلاق عالیہ کی وہ جہت ہے اور یہ ادب عالیہ کی وہ جہت ہے جس سے مذہب کی راہیں متعین ہوتی ہیں. قرآن حکیم نے بہرحال حسن گفتار اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ معاشرت قائم کرنے کا درس دیا. کسی بھی موقع پر کتاب رحمت نے انسان کو یہ درس نہ دیا کہ وہ انسان سے بے نیاز ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے تعلق کا مظہر یہ ہے کہ جس وقت بندگی کامل ہوتی ہے تو انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ بھی استوار ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جو نماز کے قیام کی صورت میں ہو، یہ ادیان کا مشترکہ سرمایہ تھا. یہود کے عاد و پیما کی صورت میں یقیناً رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے وقت کے لوگوں کو بھی دعوت دی کہ وہ قیام صلات جو اللہ کا ذکر قائم کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں. ناظرین، آپ محسوس کریں گے کہ قرآن حکیم میں مختلف احکام بیان ہوئے جن میں معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، جن میں جہاد اطاعت کی باتیں بھی ہوئی ہیں، جن میں اخلاق کی قدریں بھی ہیں، جن میں خرید فروخت کے طریقے بھی ہیں، جن میں تجارت کے اصول اور ضوابط بھی ہیں. گویا معاشرت انسانی کو من کل الوجوہ قرآن حکیم نے خوبصورت بنانے کی دعوت دی ہے. لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ مشکل سے مشکل مضمون کے بیان کرنے کے فوراً بعد کہیں نہ کہیں قرآن مجید ایسی دعوت ذکر کر دیتا ہے جس میں بندگی، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا پیغام ہوتا ہے. اب تاریخ یہود یاد کرائی جا رہی تھی، ہو سکتا تھا کہ قاری قرآن جو ہے وہ کھو جائے ان کی تاریخ میں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں کہیں یاد الہیہ کا چراغ نہ بجھ جائے، تو فوراً اسی عہد و پیما کا وہ حصہ یاد کرایا جو انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مربوط کر دیتا ہے اور اس کے دل میں یاد الہیہ کی روشنیاں بھر دیتا ہے. فرمایا واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز. اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ جہاں بھی بندگی کا حکم ہوگا، ذکر کا حکم ہوگا، یاد الہی کا حکم ہوگا، دین کے قیام کا حکم ہوگا، وہاں ایک اندیشہ تو ہے کہ بندہ اتنا کھو جائے یاد میں کہ وہ معاشرتی بھول جائے، وہ انسانوں ہی کو فراموش کر دے، وہ انسانی سوسائٹی ہی کی قدر و قیمت فراموش کر دے. قرآن مجید پورے بیلنس کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بیان کرتا ہے. یہاں واقیم الصلاۃ کہہ کر اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ بیان کیا گیا، وات الزکاۃ کہہ کر یعنی زکوٰۃ ادا کرو انسان کو انسان سے کمیونیکیٹ کیا گیا کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرے، دوسروں کی پریشانی کو محسوس کرے، دوسروں کے اضطراب کو محسوس کرے. اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو یہ انسان ان کے سر پر دست رحمت رکھے اور اپنے مال میں سے ان کے لیے مال وقف کرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق. یہی وہ سبق ہے جو آت الزکا کی صورت میں دیا گیا. پھر اس عہد و پیمان کی مختلف شقیں جو ایمان کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، معاملات کے ساتھ اور یوں ہی اخلاق کے ساتھ اور آداب کے ساتھ اور روحانی قدروں کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، وہ بیان کرنے کے بعد کتاب رحمت نے بڑی درد مندی سے کہا کہ ثم تولیتم، اے یہود چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس خوبصورت نظام بندگی کو قبول کرتے، لیکن تم نے پھر روگردانی کی اور تم ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھ گئے اور تم خواہشات نفسانی کا شکار ہو گئے. ثم تولیتم، قرآن مجید کا یہ بھی خاصہ ہے کہ جس وقت وہ کسی قوم پر گرفت کرے اور کہے کہ تم مڑ گئے، تم منحرف ہو گئے، تم بھٹک گئے، تم گمراہ ہو گئے، تو اس سوسائٹی کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں قرآن مجید ان کو نظر انداز نہیں کرتا. کا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں ضرور تھے جو ہدایات ربانی پر قائم تھے. گویا کتنا خوبصورت انداز کہ قدر والوں کی قدر کی جائے اور جو بے قدر ہیں گرفت ان پر کی جائے، عزت والوں کو عزت دی جائے اور جو عزت کا راستہ چھوڑیں گرفت ان پر کی جائے. ثم تولیتم میں گرفت ہے، الا قلیلا منکم میں جو خوبصورت لوگ کردار اور اخلاق کو سنبھالا دینے والے تھے ان کی گویا تعریف کر دی کہ تھوڑے سے ضرور تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا اور نبوت کی تعلیم پر وہ کاربند رہے. وانتم مریدون، وانتم موردون میں بڑی سخت تارید ہے کہ تم ہو ہی روگردانی کرنے والے. یعنی کوئی ایک بات نہیں ہے کہ جس کا حوالہ دیا جائے کہ تم پھر گئے. تمہاری زندگی کی ان گنت جیتیں ایسی ہیں اور ان گنت ڈائریکشنز ایسی ہیں کہ تم نے اللہ رب العالمین کی دہلیز کو چھوڑا. گویا یہ ساری باتیں یاد کروا کر کے قرآن مجید ان کو اٹھا کر حریم رسالت میں لا رہا تھا کہ وہ لوگ اب تو خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. لیکن جس وقت وہ لوگ اس نور سے بھی منہ موڑنے لگے اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے لگے جو انہوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ کیا تھا، تو قرآن مجید نے ان کی اس سفلی عادت کا نوٹس لے کر کہا وانتم مولدون، اور تم ہو ہی ایسے کہ تم نے ہر زمانے میں حق کو چھوڑا اور حق کو چھوڑنے کی روش کو پسند کیا. وَإِذَا قَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. پھر اسی عہد و پیمان کا دوسرا حصہ قرآن حکیم قاری قرآن کو بھی یاد کراتا ہے اور بنی اسرائیل کو بھی یاد کراتا ہے. یقیناً اس میں بھی نصیحت آج کے انسان کے لیے ہے کہ وہ روحانی امانتوں کو ڈسٹرب نہ کرے. اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کی خاطر انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو وہ فراموش نہ کرے. معاہدے کا یہ حصہ کیا تھا؟ خود قرآن مجید کے الفاظ میں ملاحظہ ہو اور یاد کرو، جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ لا تسفکون دماءکم، کہ نہ بہانا تم اپنوں کا خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالنا تم اپنوں کو اپنے شہروں سے یا اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو. یہاں منع کیا گیا انہیں کہ وہ قتل و غارت کا راستہ اختیار نہ کریں. یہاں لا تسفکون دماءکم بڑا اہم سبق ہے جو آج کے دور میں بھی یاد رکھنا چاہیے. انسانی سوسائٹی اس وقت بخت مند ہوتی ہے، خوش قسمت ہوتی ہے، جس وقت اس کے اندر انسان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال سلامت ہو اور امن قائم ہو. یقیناً الہامی دین اور آسمانی دین جب بھی آیا اس نے انسانوں کو قتل و غارت کا راستہ اختیار کرنے سے منع کیا اور انہیں امن کی راہ چلایا. یہاں اس عہد و پیما کی یہ شک کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہ بہانا، اس میں مفسرین نے یہ لکھا کہ ایک تو خودکشی سے منع کیا گیا. پرانے زمانے میں دو قسم کے منفی معاملات تھے، ایک تو مصیبت زیادہ ہوئی، تکلیف زیادہ ہوئی تو بندے نے خودکشی کر لی، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ریاضت کی راہ پر چلا، عبادت کی راہ پر چلا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور لذائز زندگی سے دور ہٹ گیا، نتیجتاً موت آ گئی. تو قرآن حکیم نے کہا کہ لا تسفکون دماءکم، یہ شریعت نے کب تمہیں درس دیا ہے کہ تم اپنے آپ ہی کو مار دو؟ وہ یا خودکشی سے منع کیا گیا. اور اگر اس کا دوسرا معنی کیا جائے کہ اپنوں کا خون نہ کرو، کتنا بدبخت ہوتا ہے وہ خاندان کہ ایک خاندان کا آدمی ہو اور اپنے ہی خاندان کے دوسرے آدمی کو قتل کرے. کتنی بدبخت قوم ہوتی ہے وہ کہ قوم کا ایک فرد دوسرے کو قتل کرے. اور وہ جو رحمت کے عواطف اور نرمی کے عواطف اور میلانات اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں رکھے ہیں، وہ سارے سوتے سارے سرچشمے وہ دبا دیے جائیں، مٹا دیے جائیں. قرآن حکیم نے اپنی پرامن دعوت انسانوں کے سامنے رکھی، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، پرانے زمانے کی عمومی سزا اور اس جدید زمانے میں بھی جس وقت کوئی سلطان، کوئی بادشاہ، صاحب اقتدار کسی سے ناراض ہو گیا، اس کو وطن سے نکال دیا، اس کو بال بچوں سے محروم کر دیا۔ پرانے زمانے میں جزیرہ، انڈمان، کالا پانی، لوگوں کو اٹھایا، پھینک دیا۔ ایسے سنگین اور دہشتناک اقدامات کو تاریخ میں پڑھ کر قرآن مجید کی اس تعلیم کو چھوئے ہیں، محسوس کریں۔ قرآن کا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو، انہیں دیس نکالا مت دو، انہیں محروم نہ کرو اپنی مٹی کی خوشبو سے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، ان ساری باتوں پر تم خود گواہ ہو کہ یہ عہد و پیمان تم نے کیے بھی اور تم نے رو گردانی بھی کی اور تم ان سے ہٹے بھی۔ اجتماعی طور پر اور مجموعی طور پر وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، ان کے اندر جو اسباق ہمارے سامنے آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا سبق ہے، اچھے اخلاق کا سبق ہے، یتیموں مسکینوں کی کفالت کا سبق ہے، اور نماز قائم کرنے کا درس ہے، زکوٰۃ دینے کی تحریص ہے، اور پھر یہ کہ وطن کی قیمت ہے اور قومیت کی اقدار کو زندہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک زندہ قوم کا ایک لائق شہری اور رکن ثابت کرنا ہے۔ یہ ہے وہ تعلیمات جن کا درس ان آیات بینات میں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کا یہ نور عطا فرمائے اور ہماری اجتماعی زندگی میں ان تعلیمات کے چراغ روشن کرے جن تعلیمات کے چراغوں کی روشنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سراج منیر کی مرہون منت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
نام تیرا یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے